الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد
لسيما بقية الله العظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بجي محمد وعلى محمد انتہائی مختصر سی زحمت اس لیے کہ جو وقت ہم نے دیا تھا صاحب خانہ کو 8 بجے کا تھا اور تقریباً اس کے بعد بھی فوراً مجلس اعضاء کے لیے جانا ہے انتہائی مختصر گفتگو آپ کی سماعت کا طالب ہوں درود بھیجے محمد و آل محمد پر سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ سچوں کے زیر تربیت آ جاؤ صادقین کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صادقین کے نقش قدم پہ چلو سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس راہ کی جانب یہ صادق اور سچے افراد تمہیں بلانا چاہتے ہیں اس راہ کی طرف قدم بڑھاؤ اور ان صادقین کی راہ پہ چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے فرامین پر کما حقہ عمل کرو کیوں اس لیے کہ حکم دینے والا اللہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری تربیت کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے تمہاری تربیت ضروری ہے دنیا میں اور تربیت کرنے والے یا قرآن ہیں یا اہل بیت ہیں یعنی قرآن و اہل بیت دونوں مل کر تمہاری جامع اور کامل تربیت کریں گے اب اس آئے مجیدہ میں بہت سارے ایسے نکات تھے کہ جن کو میں امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے منسلک کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے میں بلا فاصلہ بغیر کسی مقدمے کے کہ امام سجاد کی زندگی کے چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا جن سچوں کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک ہمارے چوتھے امام ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حجت خدا ہوتا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام علم لدنی کا مالک ہوتا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے معصوم عن الخطا ہوتا ہے اور وہ جانشین خدا ہوتا ہے اور اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق کرتا ہے اور یعنی ہر امام اپنے دور میں انسانوں کی تربیت اور ان کو پروان چڑھانے کے لیے ان کی روح کو ان کی صفات کو ان کے کمالات کو جیسے کہ آپ ابھی اس مجلس میں مرثیے میں اور سلام میں سماعت فرما رہے تھے یہ مجلس ایسی کہ جو اس میں ناری بھی آئے گا وہ بھی نوری بن جائے گا یعنی اہل بیت وہ ہیں کہ جو در حقیقت ہمیں تاریکی جہنم سے نکال کر نور الہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ اس کے بنائے ہوئے ہیں یہ اس کے انتخاب کردہ ہیں جو خود ایمان والوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے درود بھیجے محمد و آل محمد پر
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
اب جو اس کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان لانے والوں کا سرپرست ہے. یخرجوہم من الظلمات الی النور, ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. اہل بین جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی وہی کام کریں گے جو ان کا رب کرتا ہے. اب امام سجاد کی زندگی کو اس تناظر میں دیکھیں کہ امام سجاد ہمیں تاریکیوں سے نکال کر, اندھیروں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. لہذا امام سجاد کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے حجت ہے. لہذا امام سجاد کی زندگی سے ہم کیا جانتے ہیں؟ آج شب شہادت ہے ہمارے چوتھے امام کی. وہ جو 72 کا عزادار, وہ جو سید الساجدین, وہ جو زین العابدین, تصور کیجئے امام کی زندگی سے ہم کیا جانتے ہیں؟ یہ خود ایک بہت بڑا المیہ ہے. مثال کے طور پر کسی نوجوان بچے سے پوچھئے کہ جناب آپ پاکستانی ہیں؟ جی. مسلمان ہیں؟ جی. پاکستان میں پیدا ہوں ہیں؟ جی ہاں. ذرا پاکستان کا قومی ترانہ سنائیے. آج کی نوجوان نسل کو پاکستان کا قومی ترانہ یاد نہیں ہوگا, اور اگر یاد ہو بھی جائے تو معنی نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان کا قومی ترانہ کیا. یہ قومی ترانہ کیا ہوتا ہے؟ قومی ترانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آپ کے ملک کے مقاصد کو ذہن نشین کر دیا جائے. یہ جو پرے ہوتی ہے, آپ کی اسمبلی ہوتی ہے اسکولوں میں, اس میں قومی ترانہ اس لیے پڑھا جاتا ہے پاکستان کے بننے کا مقصد اور اس کی راہ جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں راسخ و پختہ ہو جائے. ہماری نوجوان نسل کو قومی ترانہ نہیں آتا. ایک دن ایسے اتفاق ہوا, ایک پروگرام میں ہم گئے, وہاں ہم نے کہا قومی ترانہ پہلے پڑھا جائے گا. تو اب لکھنے کی باری آئی تو لوگوں کو زبان ہی نہیں آتا. اہل بیت ہمیں خدا کی عظمت یاد دلانا چاہتے ہیں, معرفت بتانا چاہتے ہیں. یہ مظہر صفات الہی, یہ مظہر جمال الہی, یہ مظہر کمال الہی, یہ مظہر جلال الہی, ان کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. لیکن اگر امام کا نام اگر بالترتیب ہمارے بچوں کو یاد بھی ہو جائے, پوچھ لیے اسی مجلس میں جو بچوں بعد میں پوچھ لیے کہ بیٹا تھا چار معصومین کے نام سیکوینس سے ترتیب سے بتاؤ, کتنے افراد ہوں گے جو سیکوینس سے بغیر ترتیب کے اول سے لے کر اور آخر تک چار معصومین کے نام بتا دیں گے. اگر نام یاد بھی ہو جائیں, جب بھی ہم اہل بیت کی سیرت سے کیا جانتے ہیں؟ امام سجاد کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے 35 سال گریہ کیا تھا, ایک شام میں خطبہ دیا تھا, ایک کوفے میں خطبہ دیا تھا. اس کے علاوہ کیا جانتے ہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے امام سجاد پر, جو ہمیں تاریکیوں سے نکالنے آیا, جو ہمیں نجات سے ہمکنار کرنے آیا, جو ہمیں قرب الہی کی منازل اور ارتقاء سے ہمکنار کرنے آیا, ہم اس کی زندگی تو کچھ نہیں جانتے. یہ مجالس ہیں اسی لیے تاکہ ہم ان مجالس میں اہل بیت علیہم السلام کی سیرت سے, ان کے اصول زندگی سے, ان کے جہاد سے, ان کی شہادت سے, ان کی عبادت سے, ان کی معرفت سے, ان کے علم سے, ان کی عصمت سے, زندگی کے ہر ہر لمحے سے جو انہوں نے دنیا میں گزاری, اپنے لیے ایک ایسا مشعل, ایسی مشعل روشن کریں جو ہماری نجات کا اور ہماری ہدایت کا سبب ہو. اب میں نے کہا چونکہ مجلس بہت آخر سے شروع ہوئی ہے, جو میرے اترنے کا وقت ہے, اب میں مجلس شروع کر رہا ہوں, لہذا بہت ہی مختصر سی زحمت, ایک 10-12 منٹ کی زحمت دوں گا, اس کے بعد مصائب کے چند جملے تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امام سجاد جو کربلا کے تقریباً 35 سال لگ بھگ کم و بیش تاحیات رہے, اس میں انہوں نے کیا کام کیا؟ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ امام انہوں نے گریہ کیا ہے امام حسین پر. یقیناً امام کے ان بنیادی اصولوں میں سے جو امام نے بعد کربلا اپنے لیے مقرر کیے تھے, ان میں سے ایک یہ تھا واقع کربلا کو زندہ رکھنا. اس لیے کہ امام پاسبان کربلا ہے, امام محافظ کربلا ہے, امام سفیر کربلا ہے, امام پیغام رسان کربلا ہے. لہذا اس کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے امام نے تگ و دو کی. اور کسی کے موقع پہ میں نے کہا تھا کہ اہل بیت نے 4 روشیں اپنائی ہیں, یعنی خود اسرائے اہل بیت نے, اسیروں نے, امام سجاد نے اور جناب زینب سلام اللہ نے 4 اصول اپنائے کربلا کے بعد. ایک لفظ حسین کو زندہ کیا, یا حسین. تلواریں کھاتے تھے, تازیانے کھاتے تھے, کوڑے کھاتے تھے, پتھر کھاتے تھے، نیزی کی انی چپتی تھی، لیکن لفظ یا حسین کو اپنی زبانوں سے ترک نہیں کیا، واہ مصیبت واہ حسینہ، تاکہ لوگ آشنا ہوں، پہلی چیز یہ. دوسری چیز گریہ، اس گریے کے ذریعے سے در حقیقت آشنا کرنا چاہتے تھے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. تیسرا خطبات کے ذریعے سے، اور چوتھا اپنے اشعار کے ذریعے، جہاں جہاں جیسے جیسے موقع ملا خطبات دیے. خطبات کم ملیں گے آپ کو، اشعار کم ملیں گے، لیکن لفظ حسین اور گریہ آپ کو مختلف مقامات پہ نظر آئے گا، پورے سفر کربلا کے بعد سے لے کر کوفہ و کوفہ سے شام و شام سے واپسی تک. ایک امام کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے، امام سجاد نے اس کربلا کو زندہ رکھا اس طریقے سے، اور مسلسل گریہ کیا امام نے 35 سال کم و بیش. پانی لایا جاتا گریہ کرتے، کھانا لایا جاتا گریہ کرتے، قصابوں کی دکان پہ جاتے پوچھتے گریہ کرتے. یعنی امام ذہن میں راز کو پختہ کرنا چاہتے تھے کہ کربلا، جس کو چھپانے کے لیے یزید نے اہل بیت کی خواتین اور مردوں اور بچوں کو اسیر بنایا تھا، اس کربلا کو آیا اور آشکار کرنے کے لیے امام مسلسل کوششیں کر رہا ہے. گریہ، ندبہ یا حسین، خطبات، اور پھر یہ ایک امام کی زندگی کا دوسرا پہلو جو امام کا ہے، جو ہمیشہ سے ہر دور میں ائمہ نے کیا. حالات جتنے بھی ناسازگار کیوں نہ ہوں، جتنے بھی مساعدت کیوں نہ رکھتے ہوں، عدم مساعدت کی منزل پر ہوں، وہاں پہ امام نے کیا کیا؟ شاگرد تربیت کیے. کہیں 4 افراد کو تربیت کیا، کہیں 4,000 کو. یعنی ائمہ ہمیں اپنے عمل سے یہ بتانا چاہتے کہ ہم علم والے ہیں، ہم علم کا راستہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور یہ علم دینا، اپڈیٹ کرنا، یہ اس وقت بھی تھا کہ جب امام زنجیروں میں قید، پیروں میں بیڑیاں، اس وقت امام علم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، نالج میں اضافہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپنے شعور کو بلند کرو. شاگردوں کی تربیت کی، کہاں امام جعفر صادق 4,000 شاگرد، اور کہاں میرا امام سجاد، حالات نامساعد ہیں، 3 شاگرد 4 شاگرد. یعنی امام یہ بتا رہے ہیں حالات کتنے بھی نامساعد ہو جائیں، علم کا راستہ مت چھوڑو. میں اپنے نوجوان بچوں سے کہوں گا کہ حالات جتنے بھی نامساعد ہوں، جتنے مشکل ہوں، آپ اپنی اسٹڈی کو، اپنی پڑھائی کو کبھی ترک نہ کریں. یہ عظمت کا سفر ہے، خواہ وہ ظاہری تعلیم ہو یا آپ کی دینی تعلیم ہو. اور دینی تعلیم کے لیے ویسے بھی انسان کو کراچی یعنی یونیورسٹی میں انسان پڑھتا ہی کالج میں، لیکن اپنی دینی شعور کو اور اپنی سطح کو بلند کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ مذہبی کتابوں کو مطالعہ کرے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز کہ اہل بیت کی تعلیمات کو امام نے کیا کیا؟ عام کیا. یعنی اب حالات کیا ہیں کہ امام کو اجازت نہیں ہے کہ مکتب بنائیں، شاگرد تربیت کریں، اعلان کریں، جیسے 6 امام نے کیا، 5 امام نے کیا. امام اس طریقے سے نہیں کر سکے. امام نے کیا کہ جہاں جیسے جس طرح موقع ملا امام افراد کو قریب لاتے رہے اور تعلیمات اہل بیت کو عام کرتے رہے. کس زبان میں؟ مولا کائنات کو موقع ملا خطبات کے ذریعے سے، امام حسن علیہ السلام کو جہاں جہاں جیسے موقع ملا وہاں پر امام اس طریقے سے خطبہ دیتے رہے، امام حسین کو بھی موقع ملا منا میں، یعنی 58 ہجری میں امام منا میں جا کے خطبہ دے رہے ہیں. پھر امام کے مختلف خطبات ہیں، بہترین کتاب اردو میں چھپ چکی ہے خطبات امام حسین از مدینہ تک کربلا، اس کا مطالعہ کیجئے. امام حسین کے تمام کلمات آپ کو وہاں مل جائیں گے جو مدینہ سے کربلا تک کے ہیں. پھر 5 امام کا زمانہ دیکھیے، 6 امام کا زمانہ دیکھیے، پھر 7 امام بلکہ جتنے بھی آئیں ان کی زندگی کے مطالعہ کیجئے تاکہ پتہ چلے. جو اہم ترین کام کیا وہ یہ کہ تعلیمات اہل بیت کو عام کیا ہے، مکتب اہل بیت کو روشناس کرایا. اب موقع نہیں ہے امام کے پاس کہ وہ ایک درسگاہ بنائیں. اب امام نے کیا کیا کہ موقع کیا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. اب امام نے دعاؤں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے امام نے کیا کیا؟ تعلیمات جو اہل بیت کو عام کرنا شروع کیا، توحید بیان کی، صفات بیان کی، خدا کی عظمت، جلال، جمال، خدا کا عدل، خدا کا انصاف یہ بیان کیا، انبیاء کی صفات، رسول اللہ کی عظمت، آل رسول، رسول و آل رسول پر درود، امام کے لیے، پھر ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، عالموں کے لیے، اس طریقے سے امام نے 50 سے زیادہ تقریباً دعائیں ہیں صحیفہ کاملہ میں جو امام سے منسوب ہیں۔ ہم میں سے کتنے افراد ہیں کہ جنہوں نے کبھی امام کی کسی ایک دعا کو پڑھا ہو؟ یہ واقعاً ظلم ہے ہمارا امام پر کہ ہم ان کے ماننے والے ہوں اور ان کی کوئی دعا نہ پڑھیں۔ اٹھا کر مصیبت کے وقت انسان کیا دعا پڑھے، کیسے مناجات کرے، کیسے دعا کرے، کیسے التجا کرے، نماز شب کے موقع پہ کیا ہے، نماز عید الفطر سے واپس آتے تو کیا پڑھتے تھے، نماز عید الاضحیٰ سے لوٹتے تو کیا پڑھتے تھے، جمعے کے دن امام کا کیا حال ہوتا تھا، کس طرح دعا پڑھتے تھے، پھر ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے امام کی دعائیں، توجہ کیجیے گا، یہ سب ہمارے چوتھے امام نے دعاؤں کے مجموعے میں ہمیں بیان کیا ہے کہ اس موقع نہیں تھا امام کو، لیکن امام نے اس طریقے سے چوتھا کام، جو اگلا جو نقطہ امام نے دیا اور کام کیا وہ یہ کہ اہل بیت کو پہچنوایا، شناسائی کی۔ وہ اہل بیت جن کو چھپانے کے لیے امیر شام نے کوششیں کی، درہم و دینار کے منہ کھولے گئے تاکہ جعلی احادیث گڑھی جائیں، لوگ نہ پہچان سکیں، سب و شتم کیا جائے، مخلوط کر دیا جائے، جو فضل اہل بیت کے لیے لکھے وہ دوسروں کے لیے لکھ دیے جائیں۔ لیکن امام سجاد نے کیا کام کیا، پہچنوایا۔ کس طریقے سے؟ جتنی بھی دعائیں اٹھائیں آپ امام سجاد کی جو صحیفہ کاملہ میں، ہر دعا میں آپ کو کئی مرتبہ درود مل جائے گا، اے خدا درود بھیج محمد اور ان کے آل پر، اے خدا درود بھیج محمد اور ان کے آل پر۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم دعا پڑھ رہے ہو یہ در حقیقت ایک سبق ہے، دعا پڑھ کر پڑھ نہیں جانا۔ ہماری بدبختی یہ کہ ہم دعا پڑھ کے پڑھ جاتے ہیں، مجلس سن سن کر سن ہو جاتے ہیں۔ مجلس سن کرنے کا نام نہیں، مجلس تحرک و بیداری کا نام ہے، مجلس انقلاب کا نام ہے، مجلس توحیدی نظام کو قبول کرنے کا نام ہے، مجلس نظام رسالت کی بنیادوں کو سامنے اعلان کرنے کا نام ہے، مجلس ولایت علی کے اعلان کا نام ہے، مجلس ظلم کے خلاف جہاد کا اعلان ہے، مجلس مظلوم کی حمایت میں در حقیقت جان مال کی بازی لگا دینا ہے۔ اسی طریقے سے امام نے بتایا کہ دیکھو محمد آل محمد یہ ہیں۔ اب جب انسان پڑھے گا یہ دعائیں تو پھر وہ سوچے گا یہ بار بار کیوں امام کہہ رہا ہے، یعنی امام کو کوئی تکیہ کلام تھا؟ نعوذ باللہ، بہت سے لوگوں کو تکیہ کلام ہوتا ہے، بات بات پہ ایک جملہ دہراتے ہیں، یعنی ان کے کلام کا جو تکیہ ہوتا ہے یہ جملے ہوتے ہیں، جناب میں کہہ رہا تھا، دو چار جملے بولے جناب میں کہہ رہا تھا، یہ تکیہ، امام کا تکیہ کلام نہیں تھا، یہ تکیہ کلام انسان کی ضعف نفسانی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بار بار ایک کلام کو بغیر کسی توجہ کے انسان تکرار کرتا ہے۔ امام موجود ہے، امام وعی ہے، امام شعور رکھتا ہے، بیدار ہے، لہذا امام تکیہ نہیں کر رہا ہے کہ درود بھیجو درود بھیجو، امام بتانا چاہ رہا ہے کہ ان حالات میں جب محمد آل محمد کی شناسائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، میں ان دعاؤں کے ذریعے سے اہل بیت کی پہچانوائی کر رہا ہوں۔ یعنی امام یہ کہہ رہے دعا پڑھ کر پڑھ مت جاؤ، بلکہ بیدار ہو، شعور فکر اپنے اندر پیدا کرو، سوچو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سارا کام اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اے خدا تو ہمیں اٹھا دے نماز کے لیے، تو نماز بھی پڑھوا دے، خود اٹھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا، بچوں کو نیک بنا دیں، کبھی خود گھر کا ماحول صحیح کرنے، اسلامی بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، بچی جوان ہو رہی ہے ماں کو پردے کی فکر نہیں ہوتی، اللہ تو پردہ کرا دے، تو ماں باپ کا کیا، بچہ مثال کے طور پر گمراہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، دعا کریں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جو بغیر عمل کے دعا کرتا ہے، معصوم کا قول ہے، جو بغیر عمل کے دعا کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلاتا ہے، بغیر کمان کے تیر کے اندر مقصد پہنچ جائے گا نہیں، اس کو آسان الفاظ میں آج کے زمانے میں کہوں کہ آپ بلڈ کو جو ہے بغیر پسٹل کے چلائیں، آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہیں، بغیر چھری کے جو ہے وہ بکرا ذبح کریں، ہاتھ پھیر دیں، اللہ اکبر، نہیں ہوگا۔ ائمہ نے اتنے بڑے بڑے اصولوں کو ہمارے سامنے بہت ہی سادی زبان میں بیان کیا ہے. ایک یہ علمی کارنامہ امام کا, اور پھر جو امام کا سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ امام نے اپنے اخلاق سے, کردار سے اہل بیت کی تعلیمات کو عام کیا ہے. بس اب میرا وقت ختم ہو گیا, بہت سارے نکات تھے, انتہائی معذرت کے ساتھ کہ مجلس تاخیر سے شروع ہوئی, اور اب میں چند جملے مصائب کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امام سجاد کی سیرت یہ ہے, امام سجاد در حقیقت اس طریقے سے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم جس حالت میں بھی ہو تم اسلام کے پاسباں بن سکتے ہو. ہم جس حالت میں ہیں کربلا کے پاسباں ہیں. اور پھر امام کا تمام تر مسائل پر گریہ کرنے کے باوجود جی امام کا سب سے بڑا خطاب ہے امام کو جو دیا گیا ہے, جو القاب مشہور ہیں وہ کیا ہے, سید الساجدین زین العابدین. آج ہمارے عزادار نمازوں کو بھول جاتے ہیں, پردے کو بھول جاتے ہیں, اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں, عزاداری میں سب کچھ جائے دے, بجلی بھی چوری ہوگی جی, اذیت و آزار ہمسایوں کو بھی پہنچائی جائے گی. امام جو سب سے بڑا عزادار ہے اس کا لقب کیا ہے, سید الساجدین زین العابدین, سجدہ کرنے والوں کی زینت سردار, عبادت کرنے والوں کی زینت سردار. یہ امام کا جو سیرت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو کبھی بھی دین سے اوپر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, شریعت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ شریعت ہے, یہ وہ دین ہے, یہ وہ نماز ہے, یہ وہ روزہ ہے, یہ وہ پردہ ہے, یہ وہ اخلاقیات, یہ وہ احکام دین ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں, دین کے لیے قربان کر رہے ہیں. اللہ اکبر, دین کے لیے قربان کر رہے ہیں. اب تصور کریں امام کتنی عظمت, اور پھر امام سے بڑھ کر وہ دین کتنا خوبصورت ہوگا, وہ خدا کتنا حسین ہوگا کہ جس کے لیے حسین جیسا حسین انسان اپنی جان فدا کر رہا ہے. لہذا اس دین کو اپنی زندگی میں لے کر, امام سجاد کی زندگی میں کوئی ایک عمل آپ نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر امام سجاد نے نعوذ باللہ خلاف شریعت کوئی عمل انجام دیا, کوئی ایک عمل. ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں شریعت کو کہتے ہیں, یہ شریعت کیا چیز ہوتی ہے, یعنی امام ہمارا کیا کہنا چاہ رہا ہے اور ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, امام کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں, ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں. یعنی اگر معذرت کے ساتھ اگر ایک سخت جملہ کہوں, ہم اپنے عمل سے کہنا چاہتے ہیں کہ مولا آپ کو نہیں معلوم, ہمیں معلوم ہے, ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے. نام کے شیعہ ہیں, نام کے پیروکار ہیں, نام کے محب ہیں, لیکن کہتے ہیں مولا آپ کو نہیں پتا, ہمیں پتہ ہے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. بس عزیزان گرامی, امام سجاد نے جہاد کیا, امام سجاد نے قربانی دی, اور جس طرح امام سجاد نے جہاد کیا اور قربانی دی ایسا کسی امام نے نہیں کیا. امام کی امامت کا دور بھی جس وقت شروع ہو رہا ہے وہ ایسا قیامت کا وقت ہے کہ کسی امام نے ایسے وقت میں اپنی امامت شروع نہیں کی. جلتے ہوئے خیموں میں, لٹتی ہوئی چادروں میں, بچوں کی آہوں سسکیوں کے ساتھ امام سجاد نے اپنی امامت کا آغاز کیا ہے. بچے آ کر سید سجاد کے دامن سے لپٹ جاتے تھے, بھیا بابا, خواتین آ کے فریاد کرتی تھی, اب بہت تازیانے مارے جاتے ہیں, اب اتنی گنجائش نہیں ہے, اب اتنی سکت و صبر نہیں ہے کہ ہم مزید تازیانے برداشت کر سکیں. سید سجاد سر کو جھکا لیتے, سید سجاد کی مظلومیت, میں بہت تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہتا تھا, معذرت چاہتا ہوں, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میرے مولا 35 سال آپ نے گریہ کیا, پانی لایا جاتا امام حسین کی پیاس کو یاد کرتے, قتل ابن رسول اللہ جائعا, رسول اللہ کے نواسے کو بھوکا شہید کر دیا، قتل ابن رسول اللہ عطشانا، علی رسول کے نواسے کو مہمہ بولا کہ تم نے پیاسا شہید کر دیا، اس طریقے سے گریہ کیا، اس طریقے سے احتجاج کیا، بازار میں جاتے قصاب سے پوچھتے، اے بھائی یہ جو جانور ذبح کیا ہے کیا اس کو پانی پلایا تھا؟ وہ کہتا ہے ابن رسول اللہ ہم مسلمان ہیں، پہلے پانی پلاتے ہیں، جب تک جانور اپنی مرضی سے منہ نہیں ہٹاتا ظرف ہاف سے ہم بھی چھری نہیں پھیرتے، کربلا کی طرف رخ کرتے اور کہتے ہائے میرا بابا، ارے جسے پیاسا شہید کیا گیا، اللہ اکبر۔ اس کہنے والے نے پوچھا مولا کب تک گریہ کریں گے؟ اور کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے فرزندوں میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا، نظر سے اجل ہو گیا تھا، فراق یوسف میں یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، ارے میرے 18 جوانان بنی ہاشم، ارے جوانان جنت کا سردار میرا بابا قتل کر دیا جائے، میرے چچا عباس، میرے بھائی علی اکبر اور محمد قاسم علی اصغر، ان کو تہ تہ کر دیا جاؤ، میں گریہ نہ کروں۔ یہی وجہ ہے امام گریہ کرتے رہے۔ بس عزادارو، مدینے سے جب امام کا جنازہ اٹھا، اللہ اکبر، امام باقر نے غسل دیے، اس کے بعد امام کا ایک اونٹ تھا جو امام کے زیر استعمال رہتا تھا، جب اسے پتا چلا امام کی شہادت ہو گئی، وہ جنت الوقوع جا کر امام کی قبر کے سرہانے بیٹھ گیا، لوگ پکڑ کے لے آئے، باندھ دیا، پھر رسی توڑا کے چلا گیا۔ کئی مرتبہ یہ عمل ہوا، جب میرے پانچویں امام کو پتا چلا تو امام نے کہا چھوڑ دو اس کو، وہ اونٹ وہ شدر، ایک دفعہ جنت الوقوع گیا، وہیں پہ روتے روتے دم توڑ گیا، یہ کون سا اونٹ ہے جس پہ امام نے ایک تازیانہ نہیں مارا؟ ارے ایسا رعوف کریم امام جس نے کبھی ایک جانور پر، اپنی سواری پر تازیانہ نہ مارا ہو۔ اجے جب سفر شام میں، سفر کربلا میں، سفر کوفہ میں جب بچوں کو تازیانہ مارا جاتا ہوگا، جب تماچے لگائے جاتے ہوں گے، ارے سید سجاد سے کیسے برداشت ہوتا ہوگا؟ بس عزادارو، غسل کفن ہو گیا، ارے زہرا کے گھر سے پہلا جنازہ اٹھ رہا ہے، ارے سید سجاد کا جو دن کی روشنی میں اٹھ رہا ہے، صحیح سالم جنازہ ہے۔ عزیزو، امام سجاد شاید کہتے ہوئے نظر آئے، بابا مجھے معاف کر دینا، ارے تیرا جنازہ نہ اٹھ سکا، ارے نہ 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 کفن مل سکا، بابا تیرا بیٹا شرمندہ ہے کہ تیرے لیے کفن کا انتظار۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔